هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. علم الله, اللہ نے جان لیا, اللہ کو معلوم ہو گیا, انکم کہ بے شک تم, کنتم تھے تم, تختانون انفسکم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے, فتاب علیکم تو وہ تم پر مہربان ہوا, وعفا عنکم اور اس نے تم کو معاف کر دیا. جیسا کہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ابتدائے اسلام میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات بالکل ممنوع تھے, لیکن ایسے میں بعض واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جس میں شک کی بنا پر کچھ ایسے اعمال ہوئے کہ جو خیانت شمار ہوتے تھے, اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور اس حکم کو ختم کر دیا, اور اس کی بجائے رات کے وقت اب کھانا پینا اور ازواج سے تعلق جائز قرار دے دیا. اسی چیز کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے. فرمایا فتاب علیکم تو وہ تم پر مہربان ہوا. یہ اللہ کی مہربانی ہی ہے کہ وہ انسان کو ان چیزوں سے نکال کر دین کے وہ راستے دکھا دے جن پر عمل کرنے کے لیے انسان کو کچھ زیادہ مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور پھر وعفا عنکم اور جو پہلے ہو چکا اس کو معاف بھی کر دیا. اس لیے حکم ہوا فالآن باشروہن, فالآن تو اب, باشروہن, باشرو کا لفظ جو ہے بشر سے ہے, اس کا روٹ بشر ہے, بشر انسان کو کہتے ہیں, بشرا انسان کے جسم کو کہتے ہیں, بشر انسان, تو بشر بشر سے مل جائے اس کو کیا کہتے ہیں, مباشرت. فالآن باشروہن تو اب تم ان سے مباشرت کرو, یعنی رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے تعلق تم قائم کر سکتے ہو, کیونکہ ابتدائے اسلام میں بعض اسے جائز سمجھتے تھے اور بعض کے نزدیک یہ ناجائز تھا, اور بعض صحابہ اسے مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس سے باز نہ رہ سکے. چنانچہ براء بن عازب فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے, پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا, تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو فرمایا کہ اب وہ حکم تم سے اٹھا لیا گیا, خیانت کا احساس بھی ختم کر دیا گیا, اب تمہیں اس چیز کی اجازت ہے, اور اب کیا کرو, وابتغوا تلاش کرو, ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے. یعنی مباشرت کا مقصد صرف لذت نہیں ہونا چاہیے بلکہ حصول اولاد بھی ہونا چاہیے. اس لیے ما کتب اللہ لکم سے مراد اولاد لی گئی ہے. اور اسی طرح اس سے صرف جائز طریقوں کی طرف نشاندہی ہوتی ہے, ناجائز طریقوں سے روکا گیا. یعنی فطری طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے وابتغوا ما کتب اللہ کا مقصد پورا نہ ہو وہ درست نہیں, ہاں وہ اورل سیکس ہو یا وہ کوئی بھی اور ذریعہ. وابتغوا ما کتب اللہ لکم, وکلوا واشربوا اور کھاؤ اور پیو, حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر, کب تک کھا پی سکتے ہو, یعنی ساری رات, حتی یتبین لکم یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے, الخیط الابید سفید دھاری, من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے. یہ سفید دھاری کیا ہے اور سیاہ دھاری کیا ہے اس کے بارے میں حضرت ادی بن حاتم سے روایت ہے کہ انہوں نے اس آیت کو سن کر ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات کو بار بار اسے دیکھتے رہے کہ کب سیاہ اور سفید کا فرق نمایاں ہوتا ہے، تو انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس طرح سفید اور سیاہ دھاگا رکھا ہے لیکن مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں چلا. تو آپ نے ازراہ ظرافت فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت ہی بڑا ہو گیا کہ جس کے نیچے یہ دونوں دھاریاں آ گئیں، کیونکہ اس سے مراد یعنی طلوع فجر کے آثار ہیں، کپڑے کی ڈوری مراد نہیں یا دھاگے کی ڈوری مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی سیاہی شب کی دھاری اور سفیدہ صبح کی دھاری. آپ نے اگر کبھی صبح اور شام کی تبدیلی پر غور کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دھاری کی شکل میں رات اور دن ابتدا میں نمایاں ہوتے ہیں. اگر صبح کے وقت، تہجد کے وقت آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو آپ کو یعنی سب سے پہلے یکا یک روشنی نظر نہیں آئے گی بلکہ ایک نشان سا نظر، اسی طرح سورج نکلنے سے پہلے اسے دھاری کی شکل میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، یعنی آسمان کے افق پر جو چیز روشنی یا اندھیرے کی شکل میں پھیلتی ہے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے، فجر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دھاریوں سے مراد کیا ہے، بخاری کی روایت میں ہے، ہوا سواد اللیل و بیاد النہار، وہ رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے. یہاں عمومی حدیں بتا دی گئیں، ایسی حد بتائی گئی کہ جو ہر شخص ملاحظہ کر سکتا ہے کھلے آسمان کے اوپر. ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی رات تک، مغرب سے رات کا آغاز ہو جاتا ہے، اس وقت تک تم کوئی اور چیز کھاؤ پیو مت، یعنی پھر دن بھر تم نہیں کھا سکتے. اس سے مراد اس آیت کو اگر جمع کر کے پڑھیں تو مفہوم یا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ رات بھر تم کھا پی سکتے ہو لیکن جب روزہ بند کر لو تو پھر رات تک دوبارہ تم کچھ نہیں کھا سکتے. بہت کلیئر کٹ روزے کا پورا مفہوم بتا دیا گیا. ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، یعنی رات کے، یعنی افطار کا جب وقت ہو جائے تو اس وقت تک تمہیں پورا کرنا ہوگا. اسی لیے اگر اس وقت سے پانچ منٹ پہلے بھی روزہ ٹوٹ جائے، جیسے پیریڈز میں مثلاً دس منٹ پہلے شروع ہو گئے تو روزہ نہیں ہوا، کیونکہ روزہ تمام نہیں ہوا. اتمو، تمام کرو. ہمارے ہاں تو یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ اگر 12 بجے تک آپ کا روزہ رہا اور باقی نہیں رہا تو اس کو پورا کر لو. نہیں، پورا نہیں ہو سکتا. وہ تو اسی صورت میں پورا ہوگا جب رات تک، یعنی اللیل کا لفظ ہمیں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں لیکن اسے مراد آدھی رات نہیں ہے، رات کا آغاز ہے جو سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر سورج کے غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے بھی کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے روزہ ٹوٹ گیا تو وہ روزہ پورا نہیں ہوا، اسے پورا کرنا ہوگا. اور جب روزہ افطار ہو جائے تو پھر حکم ہے کہ افطار جلد کرو، اور صوم وصال سے بھی منع کیا گیا ہے. صوم وصال، وصال جیسے واو سواد الف لام، وصل سے، وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، وصال ہوتا ہے جوڑ کر روزہ رکھنا. وہ کیسے کہ ایک دن روزہ رکھا، افطار کے وقت کچھ پھر کھایا پیا نہیں، پھر اگلے دن کی نیت کر لی، رات کو کچھ نہیں کھایا پھر دوسرے دن روزہ رکھ لیا، یعنی 2 دن مسلسل روزہ رکھا درمیان میں کچھ بھی کھائے پیے بغیر. تو یہ بات جو ہے اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ انسانی استطاعت کے خلاف ہے، انسانی وسعت کے خلاف ہے کہ ایسا مت کرو. پھر اسی سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص روزہ پورا نہ کرے اور روزہ درمیان میں توڑ دے جان بوجھ کر، اتمو کے خلاف کرے، تو ایسے شکل میں اسے کفارہ دینا ہوگا. اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص روزہ اس طرح توڑ دے تو اسے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہوگے. اور اگر اس نے بیچ میں ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا, پھر روزے دوبارہ رکھنے ہوں گے. اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا ایسا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں پھر 60 مسکینوں کا کھانا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سلمہ بن صخر بیاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں, کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا کہ میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا مجھ میں یہ قدرت نہیں. آپ نے پوچھا 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں, اتنی ہمت ہوتی تو روزہ توڑتا ہی کیوں. آپ نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے اسے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا جس میں 15 سا کھجور آ سکتی تھی. آپ نے اسے فرمایا کہ یہ ٹوکرا لے جا اور اسے محتاجوں میں تقسیم کر دے. وہ کہنے لگا میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کر دوں جو ہم سے بڑھ کر محتاج ہوں؟ قسم اس پروردگار کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, مدینے کے 2 کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی کچھلیاں نظر آنے لگیں اور فرمایا جا اپنی بیوی بچوں ہی کو کھلا دے. یہ بخاری کی روایت ہے. کیا آج کوئی ایسا فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, اس لیے کہ وسعت ہی نہیں رہی ہمارے اندر. ہم مسائل کا حل نہیں ڈھونڈتے, مسائل پیدا کرتے ہیں. پھر آپ کہیں گے کہ آپ دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے, اس سختی کو ختم کرنا ہے جس کے ری ایکشن میں لوگ دین سے باہر باغی ہو گئے. کیونکہ جو بھی چیز حد سے بڑھتی ہے اس کا ری ایکشن ہوتا ہے, اور اس ری ایکشن میں پھر دین کا نقصان ہو جاتا ہے. تو جو چیز دین کی حد کے اندر ہے وہ نرمی تو جائے گا, اس سے باہر تو نہیں جائیں گے. حدود تو پلنگنے کو نہیں کہا جا رہا. اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے. نمبر ایک یہ کہ انسان انسان ہے, اگر اس سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے اتمو کے خلاف تو ظاہر ہے کہ ایک فرض کو توڑا گیا, اللہ کی حد توڑی گئی, اب اس سے کوئی جرمانہ تو عائد کیا جانا چاہیے. لیکن اسلام میں جرمانے کی جو حد عائد کی گئی وہ بھی انسان کی وسعت کے مطابق, ایسا جرمانہ نہیں ڈالا گیا کہ جو ایک شخص کر ہی نہ سکتا ہو, سرے سے نہ کر سکے. اب اس میں پہلی بات کیا ہے کہ ایسے میں غلام آزاد کرنا. اب آج کے دور میں غلام نہیں ہے, کوئی نہیں ہو سکتا 2 مہینے کے روزے. اب اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا, یہ روزہ رکھ کے پھر توڑنے کا ڈر ہے, تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے. اب ایک شخص انتہائی غریب ہے تو اس کی بیت المال سے مدد کی جائے تاکہ وہ اپنا کفارہ دے سکے. پھر اگر بیت المال سے مدد کے بعد وہ شخص باقی مسکینوں سے زیادہ محتاج ہے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ کفارہ ایک طرح سے دے سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حل تھا وہ سب سے پہلے بتا دیا کہ اچھا یہ لو یہ چیزیں لے جاؤ اور جا کے تم خود کھا لو, کہ تم نے گناہ بھی کیا اور اس کا تمہیں انعام مل رہا ہے. اس کو نیگیٹو سینس میں نہ لیا جائے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حل تلاش کیا جائے, دوسرے کی مدد کی جائے, ایسی آپشنز ڈھونڈی جائیں کہ جس سے ایک شخص دین کی حد کے اندر رہے, دین کی حد سے باہر نہ نکل جائے. ایسا فتوے نہ دیے جائیں کہ جس سے لوگ کہیں کہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے, لہذا ہم بہتر ہے کہ ہم دین کا نام ہی نہ لیں, جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اور ہماری اکثریت ایسی ہی بغاوت کا شکار ہے کہ وہ یہ بولنا شروع ہو گئی ہے کہ دین عمل کے قابل ہی نہیں, دین اس صدی میں چل ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ صحیح سنت کے مطابق دین کو لے کے چلیں تو دین ہر دور میں عمل کے قابل اور چل سکتا ہے. پھر فرمایا ولا تباشروہن, اور ان سے مباشرت مت کرو. یعنی رات کے وقت بھی. کب؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں. یعنی مساجد میں اعتکاف کے دوران بیوی سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا. اس آیت سے ہمیں اعتکاف کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ترغیب اور ترہیب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس شخص نے رمضان میں اعتکاف کیا 10 دن کا، گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کمائے، یعنی اتنا ثواب ہے اس کا. بہرحال اس آیت سے اعتکاف کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے. اعتکاف پر چند باتیں کروں گی. پہلی بات تو اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ کسی بہت بڑی مسجد میں، جس مسجد میں بھی انتظام ہو سکے کہ انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے، مثلا وہاں واش روم وغیرہ ہے، نہانے کی جگہ ہے تو وہاں پر، یا بیٹھنے کی ایک طرف اتنی وسعت ہے کہ لوگ بیٹھ کے کر سکیں، تو وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اعتکاف رمضان میں بھی ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے. جی، چونکہ رمضان میں ثواب دوسرے مہینوں سے زیادہ ملتا ہے، اس لیے رمضان میں اعتکاف زیادہ کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ بھی ہے. اگر چند لوگ ایک بستی میں اعتکاف کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب پکڑے جائیں گے. پھر اسی طرح اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک مسنون جو سنت نبی سے ثابت ہے، اس کی مدت 10 دن ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن. 29 کا اگر مہینہ تو 9 دن ہوگا، ورنہ 10 دن. کب تک؟ عید کا چاند نظر آنے تک. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اپنے خیمے کی طرف گئے تو آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگائے ہوئے تھے. آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ انہوں نے حسن نیت کی بنا پر نہیں لگائے، جذبہ رقابت کی بنا پر لگائے ہیں. اس لیے آپ نے وہ خیمے اٹھوا دیے اور خود بھی اعتکاف نہ کیا اس سال. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کام جو مقابلے پر کیا جائے کسی کے، اس میں کوئی ثواب نہیں یا اس میں کوئی برکت نہیں. کہ وہ کر رہا ہے تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی کر لوں. اور پھر کسی کی نظر میں اچھا بننے کے لیے خاص طور پر، یعنی پہلے انسان سویا رہے، کوئی کرے تو جاگ جائے، اچھا میں بھی اب کرتا ہوں. اب اس میں مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا نہیں، مقصد کیا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو اب میں بھی کروں گا، حسد ہے. تو دین میں انہی کاموں میں برکت ہوتی ہے، وہی چیز نیکی ہے کہ جو اللہ کی خاطر اس وقت کیے جائیں جب دل مان رہا ہو یا نہ مان رہا ہو، بس اللہ نے چاہا اس لیے کرنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا، یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا، اس سال اعتکاف نہ کیا، اور عید کے بعد پھر شوال میں کر لیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں بھی اعتکاف کیا تھا. عموماً تو کیا آخری عشرے میں، لیکن درمیان والے میں بھی آپ نے ایک دفعہ کیا. تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے 10 اگلے بھی شامل کر لیے. تو اس طرح 20 دن کا اعتکاف بھی آپ نے کیا. ان سب احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرے سے کم کا نہیں ہوتا، مسنون اعتکاف. اور افضل اعتکاف رمضان کا آخری عشرہ ہے، اگرچہ درمیان والے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسنون کیا ہے اور افضل کیا ہے؟ آخری عشرہ. اعتکاف میں شرعی عذر کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے نکلنا نہیں چاہیے، دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، لیکن ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے. اور جیسا کہ یہاں اس آیت میں آیا کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں سے مباشرت بھی منع ہے، ہاں اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو وہ ہو سکتی ہے، جیسے ازواج مطہرات میں سے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں ملنے کے لیے بھی آئیں، یعنی بات چیت کرنے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسرا اعتکاف واجب اعتکاف ہے، ایک مسنون ہے اور ایک واجب. وہ کیا ہے کہ کوئی انسان کوئی منت مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گی، اس کی کوئی مدت مقرر نہیں، چاہے 10 دن کا کرے، چاہے 20 دن کا کرے، چاہے 2 دن کا کرے، چاہے 1 دن کا کرے، جتنے دن کی نیت کی اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہوگا، 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 1 بھی، صرف 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو. مثلا آپ کسی دن عصر سے مغرب تک بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں کسی کو کہ میں اعتکاف میں ہوں، اور اس میں پھر آپ کسی سے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، محض عبادت کریں. کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور یہ ایک سوئی سے عبادت ہو، یا آپ سبق یاد کرنا چاہیں تو گھر کے کام کاج کر کے کچھ دیر اعتکاف بیٹھ جایا کریں. اصل میں اعتکاف کا لفظ آکافا سے ہے، عین کافے. آکافا کا مطلب ہوتا ہے جم کر عبادت کرنا، ایک جگہ بیٹھ کے، گھومنا پھرنا چھوڑ کے ایک خاص مخصوص ایریا میں اپنے آپ کو مقید کر لینا، جیسے ازواج مطہرات نے خیمے لگائے تھے کہ اپنے اپنے خیمے میں الگ الگ بیٹھ کے، کوئی چھوٹا کمرہ ہو سکتا ہے، ایک طرف کو کپڑا ڈال کر، اسکرین رکھ کے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جتنی دیر کا پھر آپ نیت کریں اتنی دیر باہر نہ نکلے، اس کے بعد باہر آئے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے یہ رہبانیت شروع کی تو گھر والے تنگ آ جائیں گے، اس لیے ایسا نہ کریں، میرے مشورے پہ مت عمل کریں. بہرحال اب آپ کو فرق واضح ہونا چاہیے کہ ایک اعتکاف ہے مسنون، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے، اسی طریقے پہ کرنا ہوگا رمضان کے آخری عشرے میں، 10 دن کا اعتکاف، اسی کو اصل میں اعتکاف کہتے ہیں. لیکن یہ چونکہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اس عبادت کی جو دوسری شکل ہے اگر منت مانی ہے تو ایام بھی مختلف ہو سکتے ہیں اور اوقات بھی مختلف ہو سکتے ہیں، چند گھنٹوں کا ہو سکتا ہے، 1 رات کا ہو سکتا ہے، 1 دن کا ہو سکتا ہے، تو یہ پھر آپ کی اپنی چوائس پہ ہے کہ آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. مثلا آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو رمضان کا موسم نہیں ہے، کوئی اور مہینہ ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اعتکاف بیٹھ جائیں 1 دن کے لیے، تو صبح سے شام تک مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، طواف کریں، ادھر عبادت کریں، بس ادھر ہی رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں صرف فرق کیا، آپ کہیں گے ویسے بھی تو کر سکتے ہیں اعتکاف نہ کریں تو، ہاں کر تو سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وضو جیسے کر لیتے نا تو ایک روحانی کیفیت فرق ہو جاتی ہے یا نہیں، حالانکہ آپ تو وہی ہیں، صرف کیا کیا آپ نے وضو کیا، جب آپ نے وضو کیا تو آپ کی فیلنگ بدل گئی. اسی طرح جب آپ اعتکاف کی نیت سے عبادت شروع کرتے تو آپ کی فیلنگ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، یعنی اس میں ہوتا کیا کہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے آپ. ورنہ کیا ہے، آدھا دھیان ادھر اور آدھا ادھر رہتا ہے. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب ہے کہ عورتیں کیا کریں، کیا گھروں میں اعتکاف نہ کریں؟ اس کے بارے میں علماء نے دونوں باتیں کی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ قرآن میں آئے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اعتکاف مسجد ہی کی عبادت ہے، اور ازواج مطہرات نے گھروں میں نہیں، مسجد نبوی کے جو مخزنی اپنے حجرے چھوڑ کر الگ خیمے لگائے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ اعتکاف اپنے اپنے گھروں میں نہیں کرنا، مخصوص جگہ پر آ کر کرنا. آپ دیکھیں کہ جگہ کے فرق سے بھی عبادت کی کیفیت میں فرق آتا ہے. اب اس فرق کو آج آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جگہ کے فرق سے کنسنٹریشن میں فرق آتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص گھر میں اعتکاف کر رہا ہے گھر میں اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے تو اس کی کیفیت اور ہوگی. اب کیا ہے اگر موٹر چل رہی ہے یا کوئی دروازے پہ آ گیا ہے, خاص طور پہ عورت تو بیٹھی اندر ہے لیکن دھیان باہر ہے, وہ یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے اگر کسی ایسی مسجد میں انتظام ہو جہاں حفاظت ہو, جہاں واقعی سارے ریچول صحیح طور پہ پورے کیے جا سکتے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ عورت کے لیے مجبوری نہیں کہ وہ ضروری اعتکاف بیٹھے. دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ عورت کو اس نیکی سے محروم نہ کیا جائے, مسجدیں اگر سیف نہیں تو وہ گھر کے کسی کونے میں اس کو اپنی عبادت گاہ بنا کر, جیسے بعض لوگوں نے ایک کمرے کو گھر کے مسجد بنایا ہوتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں, سب نمازیں وغیرہ اسی میں پڑھتے ہیں. یا آپ لوگوں نے یہ بھی کیا ہوگا کہ گھر کا ایک خاص حصہ جو ہے اسی پہ ہی جا نماز بچھاتے ہیں, اور ہونا بھی یہ چاہیے اگر آسانی سے ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ وہاں جاتے ہی پھر کیفیت بدل جاتی ہے, عبادت کا موڈ بنتا ہے, مختلف جگہوں پر جا کر موڈ بدل جاتے ہیں انسان کے. تو اس مخصوص ایریے میں آپ اگر پردہ لگا کر بیٹھ جائیں عبادت کے لیے تو نہ ہونے سے, کیا مسجد میں جانے کی ساری زندگی کوئی گنجائش نہیں, تو نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان وہاں بھی کر لے. اب یہ ہے کہ یہ پھر میں یہی کہوں گی, اب جتنے بھی احکام آئیں گے اس میں فقہی اختلاف تھوڑا تھوڑا آئے گا, اس کو خدا کے لیے گوارا کر لیں. گوارا کرنے میں یہ ہے کہ جیسے کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ پھول کے مختلف رنگ ہیں, گلاب کے رنگ مختلف ہے گلاب, یہ دین کے مختلف رنگ ہیں, ہے سب دین کے اندر ہی, کیونکہ کسی نے بھی بدنیتی سے کوئی ایسے فتوے نہیں دیے. تو اس لیے دین میں اس طرح کی وسعت میں فوراً یہ نہ کہ نہیں 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 یہ تو بالکل غلط ہے اور تم تو کوئی فائدہ نہیں تمہاری اس عبادت کا اور تم جو کر رہے ہو بیکار میں کر رہے ہو, ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں. اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت بالحنیفیت السمحۃ السہلا, میں ایسا دین دے کر بھیجا کہ جو یکسو ہے, سمحا جس سمح سماحت کہتے ہیں سخاوت کو, سخاوت کمانا یا کوئی پیسے کی خیرات نہیں ہے, سخاوت یہ ہے کہ جو بڑا سخی دین ہے, بڑی وسعت اور گنجائش ہے اس میں, السہلا بہت آسان ہے. تو دین کی جو اصل روح مجھے معلوم ہوتی ہے دین پڑھنے کے بعد وہ یہ کہ جیسے اسلام کا معنی ہے پیس, سکون, امن, اطمینان, جو دلوں کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کرے. اگر دین پڑھ کر دلوں میں غصہ نہ آئے, نفرت اور عداوت نہ نکلے, ٹھنڈک پیدا نہ ہو, تو یہ دین دین نہیں, دین اذیت کا نام نہیں. عیسائیوں کے ہاں دین میں دین کا کانسیپٹ کیا تھا, اذیت دو تب اللہ کے محبوب بنو گے. اسلام میں کیا ہے کہ وہ طریقے چھوڑ دو کہ جن سے تمہیں اذیت ہو, وہ کام کرو کہ جن کو کر کے تمہیں راحت ہو, ہاں اس میں پھر قربانی بھی کرنی پڑے تو انسان خوشی سے کرتا ہے. کیوں کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک دفعہ تیر لگا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم نکال لو, کہ نماز میں ایسی یکسوئی کہ تم تیر بھی نکال لو مجھے نہیں پتا چلے گا. آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی چیز چپ جائے تو بعض وقت کھینچتے وقت سوئی جیسے ٹیکا لگتا ہے اندر جاتا تو نکالتے وقت بھی تکلیف ہوتی, تیر اگر جسم میں گیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں اور تم نکال لو کہ پھر میرا دھیان نہیں رہے گا اس میں. نماز ہو عبادت ہو وہ ایسی ٹھنڈک دینے لگے انسان کو کہ دوسری قربانیاں اس میں بھول جائیں, کیونکہ ان نماز یسرا کی کیفیت پر آ جاتی ہے.